ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کا سلسلہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ بارش کی طرح ہم پر برستا رہتا ہے اور ہم اللہ تعالی کی نعمتوں سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھولے سے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نعمتیں جن کو ہم برت رہے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل کو ان کے متعلق ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالی نے صاف طور پر فرما دیا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن یعنی قیامت کے روز تم سے اللہ تعالی کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے کو جب حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ تین دفتر ہوں گے، تین رجسٹر۔ ایک رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اس نے استعمال کی۔ دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، اور تیسرے رجسٹر کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت وغیرہ کی ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ جو نعمتیں اللہ کی اس کو دی گئی تھی، نعمتوں کے رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی اس سب سے چھوٹی نعمت کو فرمائیں گے کہ اس کی عبادات کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے، وہ آگے بڑھے گی اور اس کی ساری عبادتوں کو سمیٹ کر کے ایک طرف کھڑی ہو جائے۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہوا، کیا بات ہے، وہ عرض کرے گی باری تعالیٰ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ بندہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا، اب کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرنا چاہیں گے اس کو فرمائیں گے کہ میں تجھ سے اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لیتا اور تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہر ہر نعمت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بھر کی طاعات اور عبادات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں. بس ہم بس اس کا اہتمام کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کریں. اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں. ابھی میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ان عمری ہی فیما افنا ہو، پہلا سوال زندگی کے متعلق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی اتنی قیمتی اور اونچی نعمت جو ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی جو ہمیں ملی ہیں اس زندگی ہی کی وجہ سے ہم اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عمر کو تم نے کہاں ختم کیا؟ فیما افنا، پیدا ہوئے جب سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے. ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بس ذرا سے جو ہے آنکھ بند ہوئی اور اتنی دیر میں تو ہماری زندگی پوری ہو گئی. ویسے زندگی تو ہے بھی ایسی کہ وہ گزرتی جا رہی ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثلِ برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. کہ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ اپنی مجالس میں کبھی کبھی یہ شعر بڑی لے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منالی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. وہ جو گھڑی گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے، ٹکورے والی گھڑی جس کو ہم ٹکورے والی کہتے ہیں، گھنٹے والی گھڑی جو ہے جہاں دو بجے تو دو گھنٹے بجیں گے تین پر تین. تو شاعر یوں کہتا ہے کہ غافل یہ گھنٹے والی گھڑی جو ہے وہ تجھے یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے غافل تجھے گھڑیال دی دیتی ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھڑا دی. کہ آسمان نے، تقدیر نے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم کر دیا. ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اگر غور کرے تو یہ گھڑی کے اندر سے جو گھنٹی کی آواز آتی ہے ایک دو تین چار والی، وہ گھنٹی بجتی ہے تو وہ سوچے گا تو ایسا معلوم گا وہ کہہ رہی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. ویسے بھی اس طرح کی مبہم آوازیں جو ہوتی ہیں آدمی اس کو اپنے من سے جس چیز پر بھی فٹ کرنا چاہے فٹ کر سکتا ہے. تو بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زندگی ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا. ہم تو بے دردی سے اس کو ختم کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھولے سے خیال نہیں آتا اس کے متعلق بھی ہم کو جواب دینا ہے. ہم کو کسی نے چند روپیے دیے ہوں تو ان کا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی بڑی زندگی کا حساب کل کو قیامت میں اللہ کو دینا ہے. اور پھر اس زندگی کے اندر بھی ایک زندگی کا سب سے عمدہ جو حصہ ہے وہ ان شبابی کی معاملہ ہو، کہ اس جوانی کے متعلق، جوانی بھی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے. جب زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا تو جوانی بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی زندگی کا ایک ایسا سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اس لیے اس کے متعلق سوال الگ ہوگا۔ جیسے اپنے باپ نے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ دیا ہے، وہ فلانی زمین دی، فلانی جائیداد دی، فلانی دکان دی، فلانی فیکٹری دی، ان سب کا حساب، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ جو ہے ایک زمین تھی، ساری دنیا کی نگاہیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، وہ بھی باپ نے اپنے بیٹے کو دی۔ جب باپ سوال کرے گا تو سب چیز کا سوال کرے گا، اور اس زمین کے متعلق الگ سے سوال کرے گا کہ بھائی یہ تو سب سے عمدہ اور اعلیٰ چیز تھی، ساری دنیا تمنا کر رہی تھی ہمیں ملے، یہ ہم نے تجھے دی تھی، تو نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ ان شباب ہی جوانی کے زمانے میں آدمی کی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں اور سب کچھ جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو، اس کے جسم کے اندر، وہ سب بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتا ہے۔ ان ساری صلاحیتوں کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ فیما ابلغ، کہاں پرانا کیا، اس کہاں لگایا؟ اسی لیے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور لاڈلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز اپنے مخصوص سائے میں اس وقت جگہ دے گا جب اللہ کے اس پیدا کیے ہوئے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے میدان حشر کا، کہ سورج ایک میل کی اونچائی کے اوپر ہوگا، اس وقت ہماری زمین سے سورج 9,33,00,000 میل دور ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود گرمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سارے اسباب گرمی سے بچاؤ کہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ وہاں کیا حال ہوگا؟ کھلا میدان، اور پھر کھلا میدان بھی کیسا، ہمارا حال کیسا؟ قرآن میں بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں، کما بدانا اول خلق نعید، سب سے پہلے ہم نے جس طرح تم کو پیدا کیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آئے تھے، کپڑے پہن کر آئے نہیں، برہنا جسم، برہنا پا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وفاتن وراتن غرلن، بخاری شریف کی روایت ہے، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، قبر سے تمام انسان اسی طرح ننگے بدن، ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے، کپڑوں جس پر کپڑا بھی نہیں ہو، وہاں سورج کا یہ حال ہے۔ اور ایسی گرمی کے اندر کیا حال ہوگا؟ حضور فرماتے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 60 گز تو پسینہ زمین کے اندر پیوست ہوگا، اور باقی جو ہے کوئی ٹخنے کے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے اپنے منہ تک اس کی لگام لگی ہوئی ہے، ایسے ہوں گے۔ ایسی حالت میں کیا پریشانی کا عالم ہوگا؟ الفضول اکبر قرآن نے اس کو کہا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ، دنیا میں ایسی بڑی گھبراہٹ کبھی اس نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس دن اگر سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے اسی مخصوص سائے میں، وہ سایہ کس کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دے گا کہ اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشوونما جس کی پروان جو پروان چڑھا جس کی اٹھان جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو, جس نے زندگی میں کبھی جوانی میں اپنے جو ہے اس دور میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا, ایسا نوجوان. تو حقیقت تو یہ ہے ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. تو ان شبابی فی معاملہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ بچپن سے وہ ایسے بنے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں, گناہوں سے بچنے والے ہوں, تاکہ ان کے اوپر یہ بات صادق آوے کہ وہ ایسا نوجوان جس کی نشو نما جو ہے اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے. تو بہرحال یہ نوجوانی کے متعلق, جوانی کی ان ساری صلاحیتوں کے متعلق اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ ان کو تم نے کہاں کھپایا. وان مالی مین فتح, دو سوال تو مال کے متعلق ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور آخری سوال ماجا عمل فیما علم, جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر آپ نے کیا عمل کیا. آج ہمارے یہ نوجوان جو ہیں, ہمارے عزیز طلبا, یہاں سے علم کا ایک مخصوص نصاب مکمل کر کے جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سعادت عطا فرمائی کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے. اللہ تعالیٰ کا کسی کی طرف سے, کسی کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت سے نوازا جانا, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دین دیا جاتا ہے. حکمت کی تعریف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت سے کی ہے, سنت کا سنت کے علوم جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے. فقد اوتیا خیرن کثیرا, یہی ہے نا, جو جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر, بہت زیادہ خیر ادا کی گئی. قرآن میں بھائی تعالیٰ فرماتے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب قرآن اور حدیث کے علوم کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے کیا کیا, چنا, منتخب کیا, کوپٹ کیا. گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن کر کے یہاں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حضرات علماء کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرمائیں گے اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے, میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اس لیے رکھا تھا کہ میں تم سے واقف تھا کہ تم اس امانت علم کا حق ادا کرو گے. میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں, جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ اللہ تعالیٰ بسرت فرمائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت, اور اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو اس امانت کے لیے کیا کیا, چنا, منتخب فرمایا. یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. یہ لفظ استفاء, استفاء کا معنی ہے کسی کو کسی چیز کے لیے چن لینا, منتخب کرنا. قرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال کیا ہے, اور اِنَّ اللَّهَ اصطفیٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم, حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے گھرانے اور حضرت عمران کے گھرانے کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیا کیا, چنا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ایسے افراد کو چنتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا کام کرے. یہ لفظ استفاء جو ہے اصل اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ اور وہ ملائکہ جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا. اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کے لیے استعمال کیا. یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا مقام اور بڑی بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے؟ تو پہلے تو علم کی اس علم کے متعلق سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کیا عمل کیا تم؟ دیکھو علم کی نسبت سے دو حق تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہوتے ہیں. پہلا حق جو ہے وہ تو ہے عمل کا, کہ آدمی جو علم پڑھا ہے اس پر عمل کا اہتمام کرے. چنانچہ احادیث سے ایک تو یہی حدیث جو حضرت ابن مسعود کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں یہ ہے کہ بھئی تم نے اس پر کیا عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ترمذی شریف میں آپ میں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک مرتبہ وہ مجلس سے نبوی میں موجود تھے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ہوں گے, اس لیے کہ حضور یوں کہیں میں آپ کو تو انی ہاؤ کلمات اور جو موجود ہوں ان میں سے صرف ایک آدمی آگے بڑھے, ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کی شان اور ان کا جو مزاج تھا اس کے پیش نظر تو وہاں موجود سب. جب ایک استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ میرے سوال کا کون جواب دے, سب بچے کہتے میں دوں گا میں دوں گا. تو حضور جب یہ پوچھے کہ کون سے ان کلمات کو حاصل کرے گا تو صحابہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تعلق تھا بھلا کوئی ایک ہی کہے گا کہ میں نہیں. بارہ اگرچہ اندر اس کی صلاحت حضرت بولا نہیں کی کہ میں اکیلا تھا, لیکن روایت کا انداز یہ بتلاتا ہے اس لیے کہ بہت سی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اکیلے ہی ہوتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بات پہنچی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو اکثر ابو ہریرہ تھا. ابو ہریرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کے معاملے میں بہت کثرت اور زیادتی سے کام لے رہے ہیں. ان کو جب پتا چلا انہوں نے ایک موقع پر اس کے جواب میں فرمایا بھائی دیکھو میرے مہاجرین بھائی جو ہیں وہ تو تجارت پیشہ تھے, وہ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے, اور میرے انصار بھائی جو ہیں وہ زراعت پیشہ تھے, کسان تھے, کھیتی باڑی والے تھے, وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ جو ہے وہ خالی پیٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے پڑا رہتا تھا. اس لیے آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو وہاں میں ہی ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ آج جو میری بات سنتے وقت اپنی چادر کو پھیلا ہے اور پھر اس چادر کو اپنے سینے سے ملا ہے تو جو کچھ سنے گا آئندہ اس کو کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا, یاد رہے گا. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے, وہاں بھی یہی اکیلے تھے اور کوئی نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ سب ان کو یاد ہو جاتا تھا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن, کہ ان کلمات کو کون ہے جو مجھ سے حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. دیکھو یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کا پہلا حق کیا بتلایا؟ عمل کرنا، خود عمل کرنا، اور اس کے بعد دوسرا حق دوسروں تک پہنچانا. تو عمل کرنا یہ علم کا پہلا حق ہے. آپ نے وفد عبد القیس کی روایت بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ہے ابو جمرہ نقل کرتے ہیں، قبیل عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آیا تھا، عشور حرم میں پہنچا تھا، حرمت والے مہینے میں. اس زمانے میں بھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ سن ہجری 5 کا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاں رہتے ہیں وہ بحرین میں رہتے ہیں اور یہاں مدینہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بحرین سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں یہ قریش مکہ کا علاقہ پڑتا ہے، تو ہمارے اور آپ کی جو ہے علاقوں کے درمیان میں قریش مکہ راستے میں پڑتے ہیں اور وہ دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے. اس لیے ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے. ہاں، حرمت والے مہینے جن دنوں میں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں چھیڑتے ہیں، ان دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. اور ابھی بھی جو آئے ہیں وہ شہر حرام ہی تھا، اس لیے آپ ہم کو ایسی کچھ دو ٹوک باتیں بتلا لیجیے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. وَنُخْبِرُ بِهِ وَمُرَانَا، اور دوسرے درجے پر ہم وہ باتیں ان لوگوں کو بتلائیں جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہیں. یہاں پر بھی پہلا مقصد کیا ہے؟ عمل. دوسرا مقصد دوسروں کو پہنچانا. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے نا، یہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، 20 روز حضور کی خدمت میں رہے تھے، نوجوان تھے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، بڑے نرم دل تھے ہمارے. ہم کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کو گھر یاد آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ گھر اس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا، بولا اچھا بس تمہیں بہت کچھ سکھ لیا، جاؤ اور ان کو بھی یہ سکھلاؤ. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پہلا درجہ جو ہے عمل کا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے. آپ نے گلستان میں پڑھا ہوگا، علم چندان کے بیشتر خانی، عمل در تو نیست نادانی، چار پایا برو کتاب چند، نب نب حقیق بود دانشمن، چار پایا برو کتاب چند. کہ تم کتنا علم پڑھ لو اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم کیا ہو؟ جاہل ہی ہو، نادان ہی. آج کل سیڑھیاں آتی نہیں ہیں، سیڑھیاں، سی ڈی کمپیوٹر کی سی ڈی، ایک ایک سی ڈی کے اندر ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں. کیا اس سی ڈی کو ہم علامہ کہیں گے، عالم کہیں گے اس سی ڈی کو؟ نہیں. حالانکہ ہمارے کتب خانوں میں جتنی کتابیں اس سے زیادہ کتابیں اس کے اندر محفوظ ہیں. تو یہ چار پانچ چوپائی کی طرح ہو گیا، کسی چوپائی کے اوپر آپ نے کتابیں لاد دی ہو تو اس کی وجہ سے وہ چوپایا جو ہے محقق اور دانشمند اور عالم اور علامہ بنتا نہیں ہے. تو بہرحال اصل تو چیز عمل ہے، کیونکہ وہ عمل کی اس میں صلاحیت دی، سی ڈی میں بھی عمل کی صلاحیت دی ہے. اصل تو عمل کا اہتمام کرنا ہے، عمل کرو. تو گویا پہلا حق اس علم کا یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کا اہتمام کریں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا مزاج کیا تھا؟ ایک بات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی، بس زندگی بھر کے لیے اس کو پلے باندھ لیا، بس کبھی بھی اس کے خلاف نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ابھی باپ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، حضور نے فوراً ٹوکا، منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. آپ نے پڑھا ہوگا بخاری میں اس روایت، حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے قصدن بھی اور بلا قصد بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی. بس ایک حضرت صحابہ کا ایک مزاج تھا, جو بات حضور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہر چیز میں. تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ عمل کا اہتمام. دیکھو طلب علمی کے زمانے میں آپ نے غفلتیں بہت بڑھتی, شیطان نے بہت دھوکہ دیا آپ کو کہ بھائی ابھی تو کیا جلدی ہے, ابھی تو طلب علمی کا زمانہ ہے. حالانکہ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ تھا شیطان کا اور بہت بڑی غلطی تھی جس کے اندر آپ مبتلا رہے, لیکن اب جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اب اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں کو جو ہے اپنے علم کے مطابق ڈھانے اور اس علم کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے سال 9 سال 10 سال آپ نے علم حاصل کیا تو 9 مہینے کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں مسلسل رہو تو اس سے آپ کی زندگیوں ایک عظیم انقلاب آ جائے. ہم یہ وقت دیتے ہیں وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا علم جو ہے یہ خالی جو نظریاتی چیز ہے. علم دو قسم کا ہوتا ہے, ایک تو نظریاتی عقلیات سے بحث کرتا ہے, عملی اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی, جیسے منطق ہے فلسفہ ہے یہ نظریاتی علوم ہے. اور دوسرے وہ علوم جو خالی نظریاتی نہیں بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے, عمل سے. دیکھو ڈاکٹری لوگ پڑھتے ہیں, لوگ بچے یہاں اسکولوں کے اندر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹری کا کورس کرتے ہیں. ڈاکٹری کا کورس مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو سند نہیں دی جاتی بلکہ اس کے بعد باقاعدہ چند سال ان کو سرکاری ہسپتالوں میں رہنا پڑتا ہے اور جو کچھ پڑا اس کی عملی مشق کرنی پڑتی ہے. عملی مشق جب تک مکمل نہیں کریں گے وہاں تک ان کو سند ہی نہیں دیتی ڈاکٹری. ہمارے یہاں بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ سند نہ دی جائے. تو بہرحال یہ نظریاتی ڈاکٹری کا علم نظریاتی نہیں ہے, ایک عمل سے تعلق رکھنے والا مشق سے. اسی طریقے سے یہ اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر علم دین جو ہے خالی پڑھاتے ہیں سکھاتے نہیں, پڑھانا الگ ہے سکھانا الگ. ایک آدمی جو ہے وہ کسی درزی کے پاس گیا ہے, اس درزی نے جو ہے یہ کپڑے کی کس طرح کرنی وہ سب ٹیبل کے اوپر سب کچھ کرا دیا اس کو. اس کو پوچھیں گے کہ بھائی جو ہے کس طرح کرتا بنائیں گے, وہ ٹیبل کے اوپر بٹا رکھ کر کے چوک کے ذریعے سے یوں نقشہ بنائے گا وہ نقشہ بنائے گا, یہ کیا وہ کیا سب کچھ کرتا, لیکن باقاعدہ اس کو مشین کے اوپر بٹھا سلائی کی مشین کے اوپر بٹھا کر کے کبھی بھی سینے کی مشق نہیں کرائی. تو اس کو پھر کاج بنانے کے لیے کہیں گے نا, تو کاج بنانا بھی اس کو نہیں آئے گا بلکہ سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی نہیں آئے گا یہ جب تک کہ مشق نہ کرو. وہ مشق سے تعلق رکھنے والا ہے. ایک آدمی باورچی بننا چاہتا ہے تو کوکنگ کے فن کے اوپر سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی, وہاں جائیں گے کسی کتابوں کی دکان کے اوپر تو بھائی کوکنگ کے مسئلے لاؤ, فلانا دسترخوان فلانا یہ فلانا یہ, دنیا کے مختلف ملکوں کی مختلف جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے بنانے کے طریقے وہ سب آپ ازبر کر لیں, لیکن جب تک کہ کسی باورچی کی صحبت میں رہ کر باقاعدہ کھانا پکانا نہیں سیکھیں گے وہاں تک یہ ساری کتابیں آپ کے لیے کیا ہے بیکار. آپ کو نمک کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا کم اور کتنا زیادہ ڈالنا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ علم دین بھی ایک عمل سے تعلق رکھنے والی ہے. اب تک غفلت رہی, اب جو اللہ نے موقع دیا ہے تو اب اپنے اوقات میں سے مستقل اس کے لیے فارغ کریں اور اس کا اہتمام کریں. تو بہرحال عمل پہلی چیز تو کیا ہے, عمل علم کا پہلا, اور علم کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچائے گی. اب دیکھو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے طلبا سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں سے پڑھ کر کے جا رہے ہو کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں گے, اللہ کے دوسرے بندوں کو بتلائیں گے. یہ تو بولتی نہیں کہ ہم خود پہلے عمل کریں گے, ان کے ذہن میں نہیں ہے. خود عمل کرنا جو پہلا اسٹیپ ہے, اس کا پہلا زینہ ہے, وہ تو ذہن میں نہیں. بس یہ کہ دوسروں کو پہنچائیں گے, یعنی بس ہمارا کام تھا پورا ہو گیا. ہم نے علم سیکھ لیا, اب گویا عمل کی ضرورت یہ محسوس ہی نہیں کرتے. یہی دنیا کی غلطی نہیں, عمل پہلے عمل اور عمل کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ عالم بے عمل کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں, بہت سخت وعیدیں. تو بہرحال دوسرا درجہ جو ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, بلغنی ولو آیا, ایک آیت ہو یا ایک مسئلہ ہو تو بھی مجھ سے جو ہے تم نے سنا ہو, اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ. اور حجت الوداع میں اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا, دونوں موقعوں پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرے اس خطبے میں میری باتوں کو سننے کے اندر جو لوگ موجود تھے, میری باتوں کو ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہے پہنچائیں. یہ پہنچانے کا کام یہ بھی بہت ضروری ہے. نمبر دو پر عمل تو پہلا ہوا, دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام. خالی عمل کر لینے سے ذمہ داری بری نہیں ہوتی, دوسروں تک پہنچانا ضروری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ابھی ذکر کیا میں نے, آپ نے بخاری شریف کی کتاب العلم میں پڑھا ہے. ان کو جب اعتراض کیا گیا کہ آپ بہت کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں, کہا اللہ کی قسم اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی روایت بیان نہ کرتا. وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى, ہدایت کی جو باتیں اور صاف صاف احکام جو ہم نے اتارے ہیں, جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں, من بعد ما بيناه للناس, جبکہ ہم نے اس کو قرآن کے اندر اللہ کی کتاب میں کیا کر دیا, بیان کر دیا, اور پھر بھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچاتے, چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, البتہ جو لوگ اپنی سرکش سے باز آ جائیں, توبہ کر لیں اور جو ہے اپنا حال درست کر لیں اور اب دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور پہنچائیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, ان کے گناہوں کو میں معاف کروں گا اور میں جو ہے معاف کرنے والا مہربان. تمہارا توبہ اسی وقت ہوگی جبکہ اس کو بیان کرنا شروع کرے. تو خالی عمل کر لینا, پڑھ لینا کافی نہیں, جب تک کہ دوسروں تک قرآن, خیرکم من تعلم القرآن, آپ یہاں سے پڑھ کر کے جا رہے ہیں, آپ نے اس مدرسے میں رہ کر کے علم حاصل کیا, 9 سال رہے, 8 سال رہے, اس مدرسے کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ تمام مسلمان ہے نا, وہ لوگ چندہ دیتے ہیں. وہ کیوں چندہ دیتے ہیں؟ کہ بھائی گویا ضرورت ہے ہمارے اسلامی معاشرے کو, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دین کے احکام سے کیا ہو, واقف ہو, اور اللہ کے دوسرے بندوں کو ان احکام سے واقف کرے. ایسے لوگ ہمیں تیار کرنے ہیں, مدرسہ ایسے لوگ تیار کر رہا ہے. اس مدرسے کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبھا رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اب اس میں پڑھ کر کیا فارغ ہوئے اور آپ جا کر کے جو ہے اپنے ہوٹل کے گلے پر بیٹھ جاؤ, یا جو ہے آپ اپنے کھیت میں جا کر کے کھیتی کرنے لگو, نہیں, بلکہ آپ کو آپ نے گویا آپ کے علمی شخصیت کو بنانے کے لیے جو مصارف ہوئے اس کو سب قوم نے برداشت کیا ہے, قوم کے لیے ہی آپ کو کیا کرنا ہے, کام کرنا. وہ تو حضرت مانا علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی پہلے ہی دن جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے نا, تو گویا داخل ہوتے ہی آپ نے وہ جو فارم بھرا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ میں اپنی ذات کو وقف کر رہا ہوں کائی کے لیے, علم دین کے لیے, خود بھی عمل کروں گا اللہ کے دوسرے بندوں پر بھی اس کو, اس لیے اب اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کسی دوسرے کام میں لگنا ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہی کام ہے جو ہے نا, اس میں لگو, یہ خدمات انجام دو, اور یہ فکر مت کرو کہ بھائی ہم کہاں سے اپنا گزر بسر کریں گے. یہ ذہنیت بڑی خطرناک ہے. ہماری روزی آپ نے بخاری شریف کی اندر روایت پڑھی ہے, بچے کے اوپر جب چند جو ہے یہ گزر جاتی ہیں چند چلے, اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کے متعلق لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی, کیا اس کی روزی ہوگی, کیا کرے گا, نیک بخت ہے یا بد بخت ہے. تو آپ کا راشن کارڈ تو ماں کے پیٹ میں سے جب سے بن گیا, اور آپ کا راشن تو وہیں سے طے ہو گیا, آپ اس کی فکر نہ لیجیے, آپ تو اپنا کام کیجیے, آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو کرنا ہے. ہمارا جو شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کبھی کبھی جو ہے وہ ایک قصہ جو ہے وہ اس کا سنایا کرتے تھے, وہ کیا کہتے ہیں وہ سونا بناتے ہیں اس کو, کیمیاگر کا سکہ قصہ سناتے تھے. تو حضرت ہمیشہ ویسے بھی کبھی کبھی فرمایا, او مولوی ہو کتاب الرقاق پڑھا کرو, یعنی حدیث کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات, اور جو کیمیاگر کا قصہ سناتے تھے. وہ کیمیاگر کے پاس جب بادشاہ کیمیا سیکھنے کے لیے جو گیا, ایک یوں بن کر کے گیا, اس کو کوئی فالتو نوجوان ہے جو اس کی خدمت کے لیے آیا ہے, میں تو کھانا بھی آپ کی خدمت کروں گا, کھانا بھی نہیں چاہ. تو وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کھانے جب روٹی اس نے کھولی تو بھائی تو آ جا, نہیں مجھے تو نہیں کھانا ہے, میں تو گھر سے بات ہوں, نہیں نہیں کہ دیکھو اس آدمی اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو میری خدمت کے لیے وقف کیا ہے اس کو ایسے ہی سامنے بٹھا کر میں اکیلا کھانا کھا لوں. بھائی کوئی کتا آپ کے مکان کے باہر آ کر بیٹھ جائے اور جو ہے اجنبیوں کو وہاں سے بھگانے کا کام آپ نے اس کو نہیں کام سونپا ہے, وہ خود آ کر کے وہ اپنے طور پر اس ڈیوٹی پر لگ گیا ہے, تو جب کھانے کا وقت آئے گا نا تو آپ بھی اس کو روٹی ڈالیں گے, آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ بھوکا رہے. تو وہ ذات جو ساری دنیا کو دنیا کی تمام مخلوق کو روزی دیتی ہے, آپ اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو کیا وہ اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا. لیکن اتنا ہے, آزمائش ہوتی ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اس آزمائش میں پورے اترنے کی ضرورت ہے, اور پھر تو دیکھو آوارے کے نیارے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایسا نوازیں گے کہ دنیا کے لوگ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور خود اگر کھانے پینے کی یہ سہولتیں میسر نہ ہو تو خود یہ علم دین جو ہے اس علم دین کے اندر اللہ نے جو لذت رکھی ہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے تو اس وقت فرماتے تھے کہاں عین الامین و عین المامون, امین الرشید مامون الرشید جو ہارون کے بیٹے تھے کہاں ہے, ان کو لیے لذت کہاں حاصل. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً کیا ہمیں یہ لذت جو علم میں حاصل ہے اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تلواریں لے کر کے ہم پر چڑھائیں گے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے. اس میں اس علم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی لذت رکھی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دوسرا حق جو تھا علم کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سن تک پہنچائیں, یہ آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے نے جو پڑھا ہے, آپ کی صلاحیتیں مختلف ہیں, کسی نے ذرا محنت زیادہ کی ہے, اچھا اچھی سمجھداری سے علوم کو حاصل کیا ہے تو وہ اس لائن سے خدمت انجام دے گا, کسی نے اتنی زیادہ محنت نہیں کی کمزور ہے, تو وہی بہرحال اس میں اتنی تو صلاحیت ہے کہ وہ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا سکے گا, بچوں کو ان کے جو ضروری احکام مکتب کے اندر خدمات انجام دی جاتی وہ دے سکے گا. وہاں بھی مکتب کی خدمات کو بھی خالی یہ سمجھ کر نہیں کہ ہمارے گزر بسر کا ذریعہ ہے, نہیں بھائی, یہ نگاہ اپنی اس کو خیال کو محدود مت کرو, یہ بھی کام کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ ہمارا روزی دینے والا, ہمیں یہ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو بہرحال حضرات صحابہ, بڑے بڑے حضرات صحابہ, انہوں نے قرآن پاک کی باقاعدہ تعلیم دی, کوئی آپ بخاری شریف ہی پڑھائے یا درس نظامی کی اونچی کتابوں کا درس دے, یہ ضروری نہیں ہے. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نقل کی ہے, وہ کیا کتنے بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی کس کے لیے وقف کر دی؟ صرف اور صرف قرآن پاک پڑھانے کی. آج نعوذ باللہ ہماری ذہنیت اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی صرف قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے متعلق ہمارا ذہن خود ہی کوئی اچھے خیالات رکھتا نہیں, تبھی ہمارے متعلق دوسرے لوگ کیسے اچھا خیال رکھیں گے؟ ہم نے خود ہی اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو دوسرے لوگ ہمارے مقام کو کیسے پہچانیں؟ قرآن کی تعلیم دینا تو اتنا اونچا مرتبہ ہے, خیرکم میں سب سے بہتر حضور نے فرمایا. ہمارے اکابر میں ہمارے جو سید الطائفہ ہیں حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو شیخ ہیں کون, میاں جی نور محمد جنجالی, میاں جی ہاں یو پی میں میاں جی جو ہے نا, جو آدمی بچوں کو قرآن پڑھاتا ہو نا ناظرہ, اس کو میاں جی کہتے ہیں, سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس کو میاں جی کہتے ہیں, وہ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے, لیکن اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کے پاس پڑھنے والے بچے جو ہے وہ جو ہے صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. یہ حال تھا ان کے تقویٰ کا. یاد حضرت حاجی صاحب کے پہلے شیخ سید نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, وہ سلسلے جو ہے نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے, ان سے اجازت دی تھی حضرت حاجی صاحب کو. اس کے بعد حضرت چاہتے تھے کہ میں اب کسی سے بیعت ہوں, انہوں نے جو ہے استخارہ کیا, دعائیں کی, تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ جو ہے ایک بزرگ کے ہاتھ میں پکڑوا دیا. اب ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا, پہچانتے نہیں تھے, پریشان کیے کون بزرگ ہے. تو جلال آباد میں ایک اور بزرگ تھے جو حضرت حاجی صاحب کے دوست تھے, ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یہ الوہاری جو ہے جلال آباد کے قریب ایک قصبہ, وہاں جاؤ, وہاں ایک اللہ کے بندے جو ہے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ذرا ان کو دیکھ لو. چنانچہ حضرت حاجی صاحب وہاں لوہاری گئے, وہ تو اپنے کمرے میں تھے لیکن ان کے جوتے جو ہیں وہ مسجد کی حد کے باہر نکلے ہوئے تھے, تو وہاں پہنچے اور وہ جوتوں پر نظر پڑی, یہی جوتے پہنے ہوئے تھے. اندر گئے تو اندر جا کر ان کے قدموں میں گر گئے, وہ کہنے لگے تم کو اپنے خواب پر بڑا اعتماد ہے کیا؟ یہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانی, ان کا مقام کیا تھا آپ کو بتاؤں؟ ایک مرتبہ ایک سادھو ان کے پاس آیا, کچھ دن رہا, اور اس سادھو کو کیمیا کا طریقہ آتا تھا, اکسیر کیمیا بنانے کا طریقہ آتا تھا. تو وہ سادھو حضرت کو جب جانے لگا نا تو کہنے لگا کہ تیرے پاس دھن کی کمی معلوم ہوتی ہے, میرے پاس یہ اکسیر ہے, یعنی تانبے کو سونا بنانے کا نسخہ ہے, تم لے لو. تو حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے اصرار کیا کہ لے لو کام آئے گا, تیرے پاس دھن کی کمی ہے, کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ جو کہا تو حضرت میاں جی صاحب نے ڈھیلا لے کر وہ سامنے کچی دیوار تھی مٹی کی اس پر مارا تو وہ پوری دیوار سونے کی ہو. تو سادھو کہنے کا واقعتا تجھے اس کی ضرورت نہیں, اللہ کے اوپر آدمی اعتماد کرے, دین کا کام کرو, دنیا چند روزہ ہے, کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپیے جمع کر کے بھی کیا کرو گے, وہ ساتھ لے کر ساتھ جانے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ دولت دنیا کی جو ہے نا وہ تو مصیبت ہے, یہاں بھی مصیبت ہے اور وہاں بھی مصیبت. لیکن عجیب شیطان نے اور نفس نے ایسا جو ہے کھیل بنا رکھا ہے کہ ہم اسی کو گویا مقصود بنا رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں تو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے. مایا قابل جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں, انہوں نے کیسے کیسی کیسی جو ہے تکلیفیں اٹھا کر, مشقتیں برداشت کر کے, مجاہدے کر کے دین کی خدمتیں کی ہیں. وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ہماری سند کے اندر بات ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے ہیں. اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر شاہ صاحب کے خاندان والوں نے انہیں کو جو ہے ان کا مقرر کیا تھا. ان کے پاس لوگ پڑھتے تھے تو گھر میں فاقہ تھا, لیکن کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر کی خادمہ جو ہے وہ بچے کو ایسے کھلانے کے لیے, یعنی کھیل کرانے کے لیے بہرانے کے باہر نکلی. وہ بچہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے, تو وہ خادمہ کی منہ سے نکل گیا کہ گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ ہے, اس بچے کا بھی پیٹ بھرا رہی ہے, دودھ کماؤ کو ملا نہیں. تو وہ حضرت شاہ صاحب کو پتا چل گیا, تو اس خادمہ کو کہا, اللہ کی بندی ہمارا راز دوسروں کے سامنے کھولنے کی تجھے کیا ضرورت تھی, اس کو چھٹی دے دی کہ اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے. بڑے بڑے نواب لوگ ان کے درسوں میں آتے تھے, لیکن کبھی بھی دولے سے بھی اپنی حالت کا ان کے سامنے اظہار نہیں. ایسی شان استغنا, بے نیازی کی شان. مایا قابل کا یہی حال ہوا کرتا. ایک اور عالم کا قصہ لکھا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اسلام کے نظام تعلیم و تربیت کے اندر ایک مرتبہ درس دے رہے تھے. ان کی آواز پست تھی. محسوس کیا شاگردوں نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاقہ ہے, بولا نہیں جاتا. تو ان کے ایک شاگرد جو تھے وہ نواب زادے تھے, انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے کہا, حضرت میں ذرا تھوڑی اجازت چاہتا ہوں, میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئے, اجازت دی. وہ آ کر کھانچا جو ہے کھانے کا تیار کر کے لے کر کے آئے, پیش کیا کہ میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہ جب تم مجھ سے اجازت لے کر کے گئے تھے تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید تم میرے لیے کھانا لانے کے لیے جا رہے ہو, تو یہ اشراف ہے اور اشراف کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے واپس لے. وہ بھی شاگرد تھے, ان سے تربیت یافتہ, کوئی اصرار نہیں کیا, لے کے واپس چلے گئے. آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور پھر دوبارہ آئے اور کہا, حضرت اب اس وقت تو اصرار تھا, میں جب آپ لے کے چلا گیا اب آپ کو خیال تھا کہ میں دوبارہ لے کے آؤں گا؟ نہیں. کہا اب تو اصرار نہیں, اب تو دوبارہ ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے شان بے نیازی اللہ سے اپنا رابطہ رکھیں. تو بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور اس طرح دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہم کیا کریں, وقف کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے اعمال کا اہتمام, نماز با جماعت کا اہتمام. آپ وہاں دینی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو دینی احکام سے واقف کر رہے ہیں, لیکن آپ خود ہی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, تو اس سے آپ کی اس دینی خدمات سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ نہیں. نماز با جماعت کا اہتمام. آپ نے جو ہے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہوگی, کسی کے متعلق فرمایا کہ یہ آدمی نماز سے جماعت سے دور رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے بڑے سے بڑا منافق بھی جو ہے وہ جماعت سے غیر حاضری کی جرات نہیں کرتا تھا, اور جو بیمار ہوتا تھا وہ بھی دو آدمیوں کے سہارے سے باقاعدہ پاؤں گھسکتے ہوئے مسجد میں لایا جاتا تھا. لوگوں کو جماعت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا. تو بہرحال یہ نماز با جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے. ساتھ میں جو ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, دار دیوبند کے اجلاس میں آئے تھے دستار بندی. اس زمانے میں حضرت سرپرست تھے. اجلاس میں آئے, اذان ہوئی, اذان ہوتے ہی نماز میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے مسجد جانے کے لیے, لیکن مجمع بہت بڑا تھا, بھیڑ تھی لوگوں کی, لوگ کوئی مصابہ بھی کر رہے تھے. تو مسجد نے ایسے وقت پہنچے کہ اقامت کہی گئی تھی, اور تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے حضرت مانا یعقوب صاحب مانا, وہ امام تھے, انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد پہنچی. نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار ہیں. اسی نے پوچھا, حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے, نماز سے پہلے تو آپ بڑے خوش و خرم تھے, ابھی آپ کے چہرے پر غم و حزن کے آثار ہیں, کیا بات ہے؟ کہا, رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی اور تکلیف کی بات کیا ہوگی, 23 سال کے بعد میری تکبیر اللہ ہوا تھی. 23 سال کے بعد. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام. آج کیا ہے, اہل علم علمی خدمات انجام دیتے ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھیے کہ بھائی روزانہ آپ کی تلاوت کی مقدار کیا ہے, چاہے وہ مدرسوں میں عربی مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہوں یا ہاں مکتب. البھائی عربی والے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا تو کتابیں اتنی ہیں کہ مطالعے میں موقع نہیں ملتا, اور بیٹھیں گے نا مجلس کر کے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھنٹے گزر رہے ہیں. تو ہونا ہے کہ نہیں, بہانہ تو یہ ہوتا ہے, چلیے ان کے پاس تو بہانہ ہے, لیکن یہ مکتب والے ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ ان کو وہاں کسی درزی کی دکان پر بیٹھے ہیں, کسی پرچورن والے کی دکان پر بیٹھے ہیں, وہاں جو ہے اخبار پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بے وقار بنا دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اہل علم کو ہر کس و ناکس کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. وہ تو یوں فرماتے ہیں, وقار علم کے خاطر, اور ہم نے اپنا وقار اس طرح وہاں اس کی دکان پہنچا. وہ تو بلا کسی کو پوچھ کو آئے گا فلاں پہنچا, یہ تو پہلا درجی دکان پر بہرام مل سے تو ہم جا بن پڑے. یہ جو ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہم نے خود ہی اپنی حرکتوں سے اپنے وقار کو کیا کیا ہے. میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ایک وقار ہے, آپ کے اوقات منظمت ہونے چاہیے. ایک تو مدرسے کی پابندی, اس میں بھی ذرا بھی کمی بیشی نہیں. حال یہ ہے کہ مدرسے کا وقت 7:30 بجے کا ہے, ایک تو 7 کے بعد 5-7 منٹ کے بعد گھر سے نکلیں گے, وہاں آئیں گے مکتب میں, آئیں گے تو ابھی اندر نہیں جائیں گے, اور دوسرا آیا ہے تیسرا آیا ہے باہر کھڑے ہوئے باتیں چل رہی ہیں, 5-7 منٹ اس کے بعد اندر جائیں گے. اندر جانے کے بعد بھی سبق پڑھانے کا سلسلہ فوراً شروع نہیں ہوتا, ذرا دیر لگ. اللہ کے بندے, ویسے بھی تم کو ان بچوں کو پڑھانے کے لیے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ملے ہیں, اس سے زیادہ وقت تو نہیں, چاہتے ہو تو بھی نہیں ملتا. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے اس طرح جو ہے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ہمارے اصحاب اپنے وقت کی کتنی پابندی کرتے تھے. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے محتمن حضرت مولانا سید احمد صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کئی مرتبہ بتلایا تھا, ان کے پاس وہ جو ہے گن سے لے کر آخر تک مشکات تک کی کتابیں پڑھے تھے. 17 سال حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈابیل میں تدریس کی ہے, لیکن پابندی کا یہ عالم تھا کہ گھنٹی کا گھنٹہ بجا اور آپ کا قدم ہوتا تھا قائم ہے درس گاہ. لوگ اپنی گھڑیاں آپ کے امامت پر ملایا کرتے تھے, ایسی پابندی کا حال تھا. ہمارے اکابر اتنا اہتمام کرتے تھے, کسی حال میں کبھی ناغا نہیں, کسی حال میں ناغا نہیں. حضرت شیخ کے حالات پڑھو کہ بخار ہے, بخار ہے تو بخار میں وہ مولانا عبدالرحمان صاحب کامی پوری کہلوایا کرتے تھے کہ آج آپ کے گھنٹے میں پڑھا دوں, یعنی بخار میں 1 گھنٹہ پڑھانے کے بجائے 2 گھنٹے پڑھاتے تھے. یہ حال ہے ان کا. تو ہمارے اکابر کا یہ حال کہ اپنی پابندی, ویسے بھی ہم جو ہے اپنے اجارہ کا بھی تقاضا ہے, ویسے بھی اگر ہم بغیر تنخواہ کے پڑھائیں تو بھی پوری پابندی. بعض لوگ کیا ہوتا ہے بغیر تنخواہ کے پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, للہ پیسے لے کے پڑھاؤ گے تو پابندی کرو گے, للہ پڑھاؤ گے تو پابندی شرم نہیں آئے. اللہ کے واسطے پڑھاتے ہو تو تم کو تو اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے نا بھائی. 2 پیسے کے لیے تو اتنی پابندی کی تھی اور اللہ کے لیے اتنی پابندی, ہمیں تو بچوں کو دیکھنا ہے. طلبا ہماری ذات سے جو ہے طلبا وابستہ ہیں, ہم 2 منٹ تاخیر سے آئیں گے تو ہم بھی سمجھتے ہیں 2 منٹ دیر ہوئی, اور یہاں جو ہے بچے اگر 20 ہیں جماعت کے اندر تو ہر ایک کے 2 منٹ خراب ہوئے, یعنی 40 منٹ خراب ہوئے. کہنے کو تو 2 منٹ اور ہمارے تو مزید 42 منٹ خراب ہوئے. تو میں آ کے نہیں یہ کیا ہے, ہمارے اسلام ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے, ہمیں ان چیزوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں. دوبارہ میں ایسا کر رہا تھا کہ اپنے معمولات کا بھی اہتمام, تلاوت کا اہتمام. ہمارے اکابر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زکریا صاحب, میں حضرت شیخ بن ہوا, اصل میں عادت ایسی پڑ گئی ہے شروع سے کہ وہ حضرت بچپن سے حضرت کے پاس جاتے تھے حضرت شیخ بول, پھر تو وضاحت ہوتی نہیں تو باتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میری مراد کیا ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ ان کے اوقات ایسے لگے بندے تھے کہ کسی سے بات چیت کرنے کا بھی الگ سے وقت نہیں. وہ کیا ہوتا تھا بھائی, دوپہر کو یعنی بولے شام کو کھانے کے وقت پر ساتھ میں آنا, دسترخوان پر بات ہو جائے گی, الگ سے وقت نہیں ہے بات کرنے کا. پھر بھی تلاوت ان کی 8-9 پارے روزانہ کی ہوتی ہے, ہمارے سے زیادہ پارا بھی نہیں پڑھا جاتا. یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, پابندی اس کی ہو تلاوت کی. حضرت صحابہ کا اہتمام دیکھو, حضرت صحابہ میں جو قرآن تھے وہ کم سے کم ایک منزل ان کا روزانہ کا معمول. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص 3 رات کے اندر قرآن ختم کرتے تھے, اور سارے صحابہ کا قرآن کا تلاوت, حضور کا خود کا تلاوت کا معمول جو ہے قرآن میں. آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے ہوں گے, وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتیو ارانا الہدا بعد الہما فقلوبنا بہی مومنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشی اذا استسقلت بالمشرکین المدد یبیت یجافی جنبہ عن فراشی, رات اپنے بستر سے الگ ہو کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکین کے لیے کہ وہ وجود ان کے بستروں پر بھاری ہو رہے ہوتے ہیں, پوری رات حضور اس طرح گزارتے تھے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم حضور کی جانشینی اور وراثت کا دعویٰ کرتے ہوئے پڑھے رہے ہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا اہتمام, تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے, علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَعَوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, کہ تم جو ہے تہجد کا اہتمام کرو اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے. ہم بھی اگر نیک لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ, اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کا کفارہ ہے. وَمَنَهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور آدمی کو گناہ کے کاموں سے روکتی ہے یہ نماز. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِ الْجَسَدِ, اور جسم میں سے بیماری کو بھگاتی ہے. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ہمیشہ وہ صحت مند اور چاقو چوبند رہتے ہیں. بہرحال یہ تہجد کا بھی اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, اپنے معمولات کا اہتمام ہو, سمجھ آئے کہ نہیں, ان ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے ماضی قریب کے جو مشائخ ہیں ہمارے, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو آپ, دیر تک پروگرام میں سفر میں ہوتے تھے 12-1 بجے تک, لیکن پھر 3 بجے اٹھے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب 5 نمبر اللہ مرتبہ کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, سفر کے اندر ہیں, سفر کئی 12-1 بجے تک پروگرام ہے, لیکن 3 بجے یقیناً بلا ناغا اٹھ جانا اور اپنے اس میں مشغول ہو, کسی بھی حالت میں ہو لیکن اس کا کبھی ناغا نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تب یہ چیزیں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, علم دیسی نعمت دی ہے, یہ مقام عطا فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں پڑھی ہوگی کہ حضور جب تہجد کے لیے کھڑے رہتے تھے آپ کے پاؤں پر گرم آ جاتا تھا, پاؤں میں شگاف پڑ جاتے تھے کھڑے رہنے کی وجہ سے. کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے تو قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کی اگلی پیچھی بتایا اللہ نے کیا کر دی, معاف کر دی, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, فلا اکون عبدا شکورا, کیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے ایسی ایسی نعمتیں دی تو اس کا شکر گزار، شکر گزاری تو یہی، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ اور پھر جو ہے وہاں مدرسوں کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بھی درست رکھو. بری عادتیں پڑھنے کے زمانے میں، معاملات کے معاملے میں دیکھو اتنا الحمدللہ ابھی بھی ہے کہ ہمارا ظاہری جو ہے نا منظر، یعنی ہماری وضاقت سمجھا کہ ہمارا لباس، وہ تو دیکھو ہے سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا اندرون بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے. معاملات جتنے بھی لوگ آپ سے اس بات کی توقع رکھیں گے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، ذرا بھی اس میں کمی اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا مقام گر جائے گا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو درست رکھو، اپنے معاشرت یعنی حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتے دار، ان کی طرف سے چاہے جیسا بھی سلوک ہو، یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے. ہمیں تو ہمیں شریعت نے ان کے ساتھ جس طرح سلوک کا حکم دیا اس کے مطابق ان کے ساتھ پیش آنا ہے. امید و توقع رکھتے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، ان کا جو بھی سلوک رہا ہو اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہو، بلکہ وہی جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطع رحمہ ویصلہ، کہ جو برابر کا بدلہ دینے والا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ رشتے دار اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے پھر بھی یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ سب کریں گے تبھی آپ دین کی خدمت کو انجام دے سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کا جو ہے نا آپ کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، سمجھایا کہ نہیں؟ دیکھو حضرت تفسیر خازن میں راسخ فی العلم کی چار علامتیں بتلائی، الراسخ فی العلم من وجد فی اربع فی علمی اربع اشیاء، جو اپنے علم میں چار چیزوں کو پاوے وہ اس کے علم میں کیا ہے؟ رسوخ ہے. پہلی چیز التقوی فیما بینہ وبین اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ تقوی کا. ایک لمحے کے لیے بھی کسی نافرمانی کا ارتکاب آپ سے ہونا نہیں چاہیے، جی اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ تقوی والا. والتوازو فیما بینہ وبین الناس، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کون سا ہونا چاہیے؟ توازو، ان کی ساری سے پیش آنے شاخ پر میوہ سربر زمین، آپ نے کریمہ میں پڑھا ہوگا جس ٹہنی کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے اور خالی ٹہنی اونچی ہوتی ہے. اندر آپ کے اندر کچھ ہے تو آپ میں توازو انکساری ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے وزود و فیما بینہم و بین الدنیا، دنیا کے معاملے میں آپ کے اندر کیا ہو؟ بے رغبتی، دنیا کے پیچھے نہیں، مال کے لالچی نہیں. آپ نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھیڑیے خلخال، ان کو اگر بکریوں کے ایسے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے جہاں اس کا چرواہا بھی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے، وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال کی اور جاہ کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی. آج کل یہی سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے طبقہ علماء کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. بل مجاہدہ تو فیما بینہ وبین الناس، اور فیما بینہ وبین النفس، اپنی ذات کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے آپ کا رویہ؟ مجاہدہ، زیادہ سے زیادہ آپ مشقت اٹھاویں، مجاہدے سے کام لیں. یہ چار چیزیں جن صفات دین میں ہوگی اس کو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ راسخین فلم میں سے ہے. بہرحال آپ یہاں سے آپ کے اساتذہ اور مدرسے کے نمائندے بن کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ذات تنہا نہیں ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے اساتذہ کے متعلق سوچیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کا وجود ان کے لیے نیک نامی کا اور ان کے لیے جو ہے خوش دلی کا ذریعہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
دعا کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و لانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے در بدر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور مستنکر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی پوری پوری عبادت فرما. آج کی اس مجلس میں اے اللہ جن طلبہ کی دستاویزی کی گئی ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین اور علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا. اے اللہ ان کو اپنی صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کی راہوں میں ہر موڑ پر اے اللہ کو ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما. روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. دنیاوی اے اللہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ دین کے معاملے میں کوئی کمی کرنے والے نہ رہیں، ایسی ان کو توفیق عطا فرما. ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور مربیوں نے ان سے جو اچھی اچھی امیدیں قائم کی ہیں اللہ ان کو اس سے بہتر بنا دے. اللہ طلب علمی کی زمانے کی غفلتوں، کوتاہیوں، بے ادبیوں، مستاقیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ. آج کی اس مجلس میں جو دلی دو نکاح ہوئے ان میں بھی بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. سب جن آپس میں محبت اور رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی اختلافیوں سے پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کا مددگار اور معین بنا. برائے اور گناہ کے کاموں سے دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اس روایتی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ ان کے روزوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانی اور بتلائی ان کو عطا فرما. اللہ اس جامعہ رحمانیہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کی علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اسلامی معیار کو بلند سے بلندتر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے لئے اس کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما. قدمان میں جو معقول سے ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں جو معقول ان کو وہی فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، اس دفعہ غلو کی ہے ریال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور اس نے سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر کے انہیں پر الٹ دے. اللہ آنے والے انتخابات کے اندر مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے اپنا حق رائے دہندگی یعنی ووٹ کو استعمال کرنے کی اور ایمانی غیرت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں یہی ایک عظیم ہتھیار تم نے عطا فرمایا ہے, اس کی اہمیت ہر ہر مسلمان کے دل میں پیدا کر کے اس کو صحیح طریقے سے ایمانی غیرت کے ساتھ اللہ اپنے وقت پر استعمال کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما. اور اللہ انتخابات کے نتیجے میں اپنے ایسے بندوں کو اختیار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت شفقت رافت رحمت انصاف سے پیش آنے والے ہوں, تمام رعایا کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے والے ہوں, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے ہوں, خوشحالی کی راہ پر لے جانے والے ہوں. اللہ ایسے بندوں کو اختیار عطا فرما, اللہ اپنے خصوصی فضل کا مالا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.